آخرت کی نعمتوں میں اللہ کریم نے اسی آیت سے شروع فرمایا ہے کہ جو اللہ کریم کی پیشی سے ڈر جاتا ہے والے من خاف مقام ربہ جنتان تو اس کو اللہ کریم دو جنتیں دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو باقی آٹھ میں جنتیں ہیں وہ چھ دوسروں پر تقسیم کرے گا اور دو اس کو مل جائیں گی, یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نعمت دے گا وہ نعمت اس کے لیے مستقل طور ایک جنت ہوگی. تو دو جنتیں دو دو طریقے کی بھی ہوں گی, سونے چاندی زبردست, اسی طرح سے اور موتی جواہرات, ہر طرح کی جو نعمتیں ہیں دو دو قسم کی ہوں گی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں پہنچے گا تو اس کو ہر طرح کی نعمت عطا ہوگی. تو جو یہ اس کے باغات ہوں گے وہ ان کی کیفیت یہ ہوگی, حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ جو جنت میں اس کو باغ ملے گا یا جنت میں جو اس کو مکانات ملیں گے, یہ جنت میں اس کو جو نعمتیں ملیں گی صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مثال کے طور سمجھاتے ہیں کہ اتنا وسیع میدان, اتنا وسیع نعمتیں کہ صرف ایک درخت جو اس کے مکان کے آگے لگایا جائے گا, ہم عموماً درخت ہوتے ہیں گھروں کے آگے, تو اس کی اتنا سائے کی طوالت ہوگی کہ سو سال تیز رفتار گھوڑے پر کوئی سوار ہو کر دوڑتا چلا جائے تو سو سال کے بعد پھر بھی اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا, اس کا سایہ بچ جائے گا. یہ نعمتیں ہیں بہشت کی. تو اب ان کو مختصر طور میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. فرمایا کہ اس کے جنت کے اندر, جن بہشت کے اندر بندے کے واسطے اللہ کریم دو چشمے جاری کرے گا, جو سلسبیل اور کوثر اور اسی طرح سے اور قسم کی نعمتوں میں سے. یہ نہیں ہے کہ بھی اس کو ان چشموں سے پانی لینے کے لیے جانا پڑے گا, نہیں. آج کل تو یہ دور ہمارے زمانے میں ہے کہ ہم گھروں میں اندر بیٹھے ہیں, گھروں میں ہی ہمیں پانی مل جاتا ہے. تو وہاں تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کسی کا خیال آیا کہ اب مجھے اللہ کریم حوض کوثر سے پیالہ پانی کا پلا دے, تو وہ خیال کرے گا تو اس کے سامنے بہترین طریقے سے پیالہ سامنے آ جائے گا, اس کو پی لے گا تو پینے کے بعد چلا جائے گا, یعنی اس کو نہ جانا پڑے گا, نہ اٹھنا پڑے گا, نہ کسی سے مانگنا پڑے گا. پھر دودھ کی نہر, اور اسی طرح سے پھر شرابن تھورا کی نہر, اسی طرح سے شہد خالص کی نہر, اسی طرح پانی کی نہر, جو سورہ محمد شریف میں ان کو چاروں کو ذکر کر دیا گیا ہے. تو وہاں آرام ہی آرام, عیش ہی عیش ہے. تو یہ تو ہے انسان کی نعمت جو کہ پینے کے لائق ہو. آگے کھانے کی باتیں فرماتے ہیں, فیہما من کل فاکہت زوجان, اس میں جو اللہ کریم نے اس کے لیے میوے بنائے ہیں وہ بھی دو دو قسم کے بنائے ہیں, تاکہ اس کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ میوہ اچھا ہوگا تو دوسرا اچھا نہیں ہوگا. ہر طرح کا نعمت کا میوہ صحیح طریقے سے, لذیذ طریقے سے اور بہتر طریقے سے اس کو نصیب ہوگا. تو انسان چونکہ نہ شکرہ ہے, بہشت میں بیٹھا ہوگا مثلا اس کو آم ملیں گے, آم مزے سے کھائے گا, اسے مثلا ملیں گے انگور ملیں گے تو آم نہایت مزے سے کھائے گا, لیکن پھر بھی کہے گا یا اللہ حاض الذی رزقنا من قبل, ہم تو یہ نعمتیں دنیا میں کھا کر آئے ہیں, ہم تو یہ وہاں موجود تھے, انگور بھی تھے, یہ انار بھی تھے. اللہ کریم فرمائے گا حاض الذی رزقنا من قبل, تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن اتوب ہی مدشاہ, دوسرے شکل کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے مزے کو نہیں دیکھ رہا. جو دنیا میں تیرے میوے تھے ان کا مزہ کچھ اور تھا اور اس کے اندر مزے کچھ اور ہیں. تو نعمتیں جو ہوں گی وہاں, وہاں نعمتیں بھی بے مثال ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کو انسان کو بار بار سمجھایا, فبأي آلاء ربكما تكذبان, میں چونکہ اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح کے در پہ نہیں ہوں, میں صرف خلاصے کی طرف سمجھا رہا ہوں کہ انسان کو ہر طرح کی نعمت ملے گی. جو اللہ نے اس صورت میں تو اجمالی طریقے بیان کیا ہے, مثلا سورہ واقعہ میں فرمایا فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ, یہ اللہ کریم نے فرمایا. یہ نہ سمجھو کہ بس صرف ایک قسم کا میوہ ہوگا, بے شمار ان گنت جو تم نے کبھی نہ سنے نہ دیکھے. تو یہ تو پہلا جو نعمت کا اجمالی ذکر تھا وہ تھا پینے کا, دوسرا اجمالی ذکر ہے وہ ہے کھانے کا, اور اب تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے بستر کا, کہ انسان کو اپنی نعمت کے لحاظ سے اچھا بستر مل جائے، اچھا مکان مل جائے اور رہائش سے اس کی بالکل اعلیٰ سے اعلیٰ ہو تو وہ لوگوں کے اندر برگزیدہ سمجھا جاتا ہے. رب قدوس نے اگلی آیتوں میں پھر وہی بیان کیا، متقین علی فرش فتعینوا من استبرق، فرمایا جو تمہارے وہاں بسترے ہوں گے وہ اس معمولی کپڑوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا ظاہر کچھ اور ہوگا، باطن اس کا کچھ اور ہوگا، اندر کا حصہ استبرق سے، ریشموں سے اور بہتر سے بہتر قیمتی کپڑوں سے تیار کر دیا جائے گا. اور پھر انسان جو ہے نا یہ لالچی ہے، کہتا ہے کہ پھر میں بستر پہ پڑا ہوں، مجھے کھانے پینے کی چیزیں وہاں مل جائیں. یعنی انسان اگر صحیح معنی میں اپنے آپ کو دیکھے تو بالکل بیکار ہے، ہر حیثیت سے وہ اپنے طور اللہ کا کوئی شکر نہیں کرتا ہے کہ کتنا نعمت، لیکن بستر پر پڑا ہوگا تو چاہے گا کہ اس وقت تو مجھے آم مل جاتا، مجھے انگور مل جاتا، اس وقت مجھے فلاں نعمت مل جاتی. تو قرآن کہہ رہا ہے اسی وقت میوہ لٹکتا ہوا اس کے منہ کے آگے آ جائے گا، کہے گا کہ مجھے کھا لے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. دانن بالکل قریب دنوں سے ہے، جو جنتیں دو باغ اور جنت چنے گا، دو باغ چنے گا اور اس کو قریب ہوں گے، یعنی اس کو باہر ہی نہیں جانا پڑے گا. تو فرمایا یہ ہے نعمتیں اس کے کھانے پینے کی، لیکن یہ تردن للباغ ان کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو تھا وہ مکانوں میں ہوگا، بستر بچھے ہوئے ہوں گے، آرام و سکون سے گزار رہا ہوگا. اب انسان کی جو زندگی معاشرے کی ہے کہ بھائی انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے رفیق حیات کا ہونا ضروری ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں آخرت میں رفیق حیات قسم قسم کی ہوں گی، فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، فرمایا کہ وہ نہایت ہی شرمیلی، نہایت ہی باحیا اور نہایت ہی آنکھیں نیچے کر کے چلنے والی وہ تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، لیکن یہ بحیثیت انسان کے خواہشات نفسانی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ میں حیث الخدمت کے ہیں. اصل میں تو خدمہ اس کے جو لیے جو اپنی ازواج انہیں ملے گی وہ ان کے لیے کافی ہے، لیکن یہ ہے صرف انسان کے اعزاز اور اکرام کے لیے کہ فرمایا تو یہاں اس دنیا میں عبادت الہیہ مکمل طریقے سے ادا کر لے، پھر وہاں تیری شاہی ہی شاہی ہے. بل البدور الصافرہ نے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ تم تو دنیا میں یہ سمجھتے ہو کہ بادشاہ وہ ہے جس کے لیے وہ ملک سارا قبضے میں دے دیا جائے اور وہ تمام سلطنت کا مالک ہو، فرمایا یہ بھی ہے لیکن یہ چند روزہ ان سے چھینی بھی جا سکتی ہے، ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور ان کو پھانسی پہ بھی لٹکایا جا سکتا ہے، ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی بادشاہ تو میرے امت کے وہ فقراء ہیں جو زندگی میں اللہ کو راضی کر کے گئے، جب وہ قیامت میں پہنچیں گے تو دس دس ہزار ان کے خدام غلمان میں سے ہوں گے، اور کئی کئی ہزاروں میں سے ان کی خدمات میں سے اللہ کریم ولدان مقرر کر دے گا، وہ بچے جو ظاہری طریقے سے انسانی بچوں کی طرح ہوں گے لیکن وہ نہایت ہی حسین و جمیل صرف خدمت کے لیے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں اس کے لیے ازواج مقرر کی جائیں گی، ان کو محلات دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا حقیقی بادشاہ تو میرے امتی ہیں جو دنیا میں غربت و مسکینی و فقیری سے گزار کر آخرت میں پہنچیں گے، تو ان کے لیے یہ فی قاصرات الطرف کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ پھر ہے بھی ایسا کہ انسان پھر جیسے کہ یہ خواہش کا پتلا ہے ایسے ہی اس کے اندر غیرت بھی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تیری غیرت کا معاملہ صحیح ہے کہ وہ جو حور مقرر ہیں ان کو نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے نہ ہی کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے، نہایت ہی محفوظ و مصون اور معمون ہو کر وہ میری حفاظت میں ہیں اور محفوظ ہیں. میں کیسی کأنہن الیاقوت والمرجان، فرمایا کہ جیسے تم یاقوت کو مرجان کو دیکھتے ہو کہ کتنا ہی نفیس چیزیں ہیں یہ، تو یاقوت و مرجان سے بھی وہ نفیس ترین ہوں گی، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا مفت کا راج نہ، بلکہ میں تمہارے لیے کہتا ہوں جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان ہے، یعنی تو نیکی کرے گا تو اس کی جزا ملے گی، اگر من کھٹو بن کے دنیا میں گزار گیا اور پھر چاہے کہ بھئی میں نیکی بھی نہ کروں، خدا کا فرمان بھی نہ مانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری بھی نہ کروں اور مفت کی مجھے یہ چیزیں مل جائیں، یہ نہیں ہے، بس یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تو میری تابے داری کر، میں دنیا آخرت تیرے لیے قربان کر دوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لیے جناتان باغات ہوں گے اور بہترین سے بہترین باغات ہوں گے۔ اب اللہ اس کو ایک مثال کے طریقے سے سمجھاتا ہے، مدہامتان، یہ ادہام یدہام، ہمارے علم الغد کے پڑھنے والے، صرف نحو کے پڑھنے والے، وہ ان کو معلوم ہے کہ اصل میں ادہام کہتے ہیں جو نہایت ہی کالا اور سیاہ ہو، تو مدہام متان کے معنی وہ باغ جو نہایت ہی کالے سیاہ ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ سیاہی مراد نہیں، بلکہ فرمایا دور سے دیکھو تو جو باغ سرسبز ہو، جو درخت بہت زیادہ سرسبز ہو، تو دور سے تمہیں وہ سرسبز ہی کالی نظر آئے گی، سیاہ نظر آئے گی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ باغ عام باغ نہ ہوگا جو تمہیں عطا کیا جائے گا، وہ تو گھنے درخت اس میں ہوں گے اور سرسبز درخت اس میں ہوں گے اور نہایت ہی حسین و جمیل درخت ہوں گے، جو اپنے ایک دوسرے پر جو ان کے پتے گرے ہوئے ہوں گے اور سرسبزی جو ان پر غالب ہوگی، تو مدہام متان، تو تمہیں کالے ہی سیاہ نظر آئیں گے، حالانکہ وہ کالے سیاہ نہیں ہوں گے، بہترین سے بہترین تمہارے لیے سرسبز ہوں گے۔ فرمایا پھر اس کے اندر چشمے ہوں گے چھڑکتے ہوئے، یعنی یہ انسان دیکھے کہ باغ تو ہو لیکن اس میں پانی نہ ہو تو وہ باغ بیکار ہے، مکان تو ہو لیکن اس کے اندر چشمہ نہ ہو، پانی پینے کے اسباب نہ ہوں، تو اکریم نے فرمایا کہ نہ، جو تیرے میں نے باغ وہاں مقرر کیے اس کے اندر بہترین سے بہترین چشمے ہیں جو تیرے خوش کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور صرف چشمے نہیں بلکہ اس میں میوے بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، اس میں انار بھی ہیں، اور اس میں ہی خیرات اور حسان اور حسین جمیل چہرے والی بیویاں بھی ہیں، یعنی یہ صرف تیرے خدمت کے لیے، وہ ہیں کیا، حور مقصورات فی الخیام، وہ حورے ہیں جو کہ بند کی ہوئی ہیں خیموں میں ہیں، بند کی ہوئی کیا مطلب، یعنی وہ کہیں باہر جھانک کے نہیں دیکھتی، باہر کہیں نہیں چلی جاتی۔ یہاں پہ آپ کو میں حور کے بارے میں دو چار حدیثیں عرض کر دوں کہ یہ دنیا کا عالم اور ہے، آخرت کا عالم اور ہے، برزخ کا عالم اور ہے، لیکن انسان کو اللہ کریم ہر عالم میں سنبھالتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں ان کی حوریں ان کے لیے نامزد ہو چکی ہیں، مثلا فرمایا جب میں گزرا بہشت میں تو مجھے ایک محل نظر آیا بڑا بہترین، اس محل بہترین میں میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، تو جب میں اندر دیکھا تو وہ حورے اس کے اندر خیموں میں محفوظ و معمون بیٹھی ہیں، تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بنگلہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کا بنگلہ ہے اور حوریں جو مقرر ہیں یہ انہی کی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی غیرت کی وجہ سے میں نے آج آگے قدم نہیں رکھا، کہ ان کی غیرت ہے کہ وہ عورتوں کے لیے دیکھنا گوارا، حضرت عمر گل پر قدموں پہ، یا رسول اللہ یہ سارا ملک مال تو آپ کا ہی ہے، میں کون لگتا ہوں، میں نے تو غیرت آپ کے نام پر قربان کی ہوئی ہے۔ یہ تو صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو میں نے سمجھانے کے طور کہا ہے۔ ویسے بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بندہ جب کہ اپنی عورت سے گفتگو کرتا ہے اور وہ عورت اس سے ناراض ہو کر گالی مثلا دیتی ہے یا سخت سخت بولتی ہے، تو وہ حور اسے کہتی ہے نہیں شرم کر، یہ چند روزہ تیرا مہمان ہے، حقیقی مہمان تو میرا ہے۔ اب میں یہاں سے حیران ہو گیا کہ لوگوں کو نبی پاک کی سیما پر انکار ہے، یہ ایک معمولی جنتی کی عورت کا حال یہ ہے کہ وہ بہشت میں بیٹھی ہے اور بہشت یہاں سے 700 سال دور ہے، 700 سال مسافت طے کرتا ہوا تیز رفتار پرندہ تب کہیں جا کر پہنچے، تو غور فرمائیے کہ ایک معمولی مسلمان کلمہ پڑھنے والے امتی کی عورت کی یہ سما ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی جنت جو ہے ساتواں آسمانوں کے اوپر ہے، تو وہ بہشت کے اندر کس مقام میں ہے، تو وہ سن بھی رہی ہے اور شوہر کے حال کو دیکھ بھی رہی ہے اور شوہر کے ساتھ جو اس کی عورت لڑ رہی ہے وہ اس کے حال کو بھی دیکھ رہی ہے اور اس کو کوس بھی رہی ہے. میں حیران ہوں اس قوم پر جو نبوت کے بارے میں یا ولایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا دور سے دیکھنا سننا یا تصرف کرنا شرک ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ایک معمولی عورت ہے جو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اس کی عورت کا یہ حال ہے کہ وہ دور سے بات کو دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے اور جانتی بھی ہے کہ میرا شوہر کراچی میں کس علاقے میں, بہاول پور میں کس علاقے میں, لاہور میں کس علاقے میں, کس کونے میں, کس زمانے میں. تو یہ ایک بہت بڑا لمبا مسئلہ ہے, بندہ سمجھ جائے تو ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے, لیکن یہاں اشارہ تو نہیں بلکہ صراحت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہاں بیٹھ میں دے بیٹھ کر اپنے شوہر کو جانتی بھی ہے اور اس کے حالات سے باخبر بھی ہے, ان کے جھگڑے کو دیکھ بھی رہی ہے اور ان کے جھگڑے سن بھی رہی ہے. تو اتنا اس کو اللہ نے قوت دی سماعت کی اور دیکھنے کی. تو یہ نبی پاک کے لیے, اولیاء کے لیے, اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث اعظم جیلانی درست تو فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں نظر تیرا بلا دلہ جمان بخر ذرت میرا حکمت ساری. فرمایا میں تو 14 طبق کو اپنے ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانا پڑا ہو. تو ایسے ہی حضور نبی پاک کے لیے تو یہ کوئی شرک مرک نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ ایک معمولی انسان کی, یہ جو میں نے حدیث عرض کی ہے یہ ہے بخاری شریف میں کتاب النکاح باب عشرت النساء. یہ ایک آپ کو نقد حوالہ میں بہترین حوالہ مشکاہ شریف جو عام کتاب ہے درسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس کا اردو بھی ترجمہ ہے, وہ اس میں بھی باب کتاب النکاح باب عشرت النساء ہے. اور اسی کے ماتحت حدیث پاک میں ہے کہ حور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا نور بھر رکھا ہے کہ وہ اگر اپنے خیمے سے اپنے چہرے کو باہر نکال کر زمین پر جھانکے تو مشرق تو مغرب تک اس کے چہرے سے نور کی چمک سے وہ سارا زمانہ روشن ہو جائے. تو دیکھو ایک عام معمولی بہشت کی عورت کے نور کی چمک کو ماننا کوئی شرک نہیں ہے. اور اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں وہ نور کی جھلک ہے کہ اگر وہ آپ سوئی کے سوراخ برابر اس کو کھول دیں تو عرش معلیٰ سے لے کے تحت سرا تک وہ محمد عربی کے نور سے چمک اٹھیں, تو یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ ایک نور کو ماننے سے تمہاری توحید میں فرق نہیں پڑتا ہے. تو الحمدللہ ہے کون و مقام کے سردار کے اور امام انبیاء کے اور تمام کائنات کے محبوب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے حقیقت کے بارے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب سنیے جو اللہ کریم نے آخر میں انسان کے لیے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا وہ بنایا, حوری بنائی تیرے لیے, یہ میوے بنائے, باغ بنائے, یہ بنایا, اور اب دیکھ لے کہ تیرے لیے جو میں تکیے بناؤں گا نا رف رف سبز کے ہوں گے. جو تکیے پر جیسے بندہ ایک تکیہ لگا کر بیٹھتا ہے, رف رف کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے ان کے وہ ہے تو بچھونے کی شکل میں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اس رف رف پر حضور نبی پاک نے قدم رکھا تو وہ اڑ کر عرش معلیٰ تک اس کو سرکار کو پہنچا دیا. تو فرمایا یہ رف رف جو سورہ رحمان شریف میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی اسی قسم کا ایک بستر ہوگا, سبز رنگ کا ہوگا, انسان اس پہ بیٹھے گا تو وہ چاہے گا کہ میں مثلا فلاں جگہ پہ چلا جاؤں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کا بستر اس کو اٹھا کر جہاں وہ چاہے گا وہاں اس کو پہنچا دے گا. کیا خوش قسمت ہے ہم بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ اب ہم ہیں بہشت میں, جی چاہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو دیکھو تو فوراً وہ ہماری رف رف ہمیں حضرت عبد القادر جیلانی کی درگاہ میں پہنچا دے گا, وہ اسی وقت ہمیں معین الدین اجمیری کی وارگاہ میں پہنچا دے گا. یہ میں آپ کو حدیث کے میں ارشاد کے مطابق پیش کر رہا ہوں کہ رف رف ایک بستر ہے اور وہ بستر پر جب ہی انسان قدم رکھتا ہے تو قدم رکھتے ہوئے جہاں اس پر یہ کے لیے حکم کرتا ہے وہ فوراً اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. آپ اپنی لفٹ کو دیکھ لیں, یہ لفٹ جو آپ نے چار آنے کی بنائی ہے, یعنی اس پہ آپ قدم رکھتے ہیں, ادھر بٹن دباتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم 5 نمبر پر پہنچ جائیں, 3 پر پہنچ جائیں, ارے تیری لفٹ تمہیں اپنے نمبر پر پہنچا سکتی ہے تو خدا کی رف رف عبد القادر جیلانی کی درگاہ میں نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صرف بستر نہیں بلکہ عبقری جن حسان, تمہارے جو وہ وہ فرش فروش بچھے ہوئے ہوں گے وہ بھی بڑے حسین و جمیل ہوں گے بڑے قیمتی ہوں گے. تو یہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. فبے یہ اعلیٰ رکھے گما تو قزبان, تو اے مسلمانوں اے مومنوں اے کافروں پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری نعمتیں تم سنتے تو ہو دیکھتے بھی ہو پھر مانتے نہیں ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کو نہیں بلکہ ہمارے تمہارے لیے یہ ارشاد فرمایا ہوگا, فرمایا تمہارے سے تو جن بھلے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے, فرمایا کہ وہ جب مسلمان ہو گئے اور مجھے قرآن مجید پڑھنے کی استدعا کی تو میں نے جب یہ آیت یہ سورت رحمان تلاوت کی تو میں جب میں تلاوت میں مشغول مصروف تھا تو جوں ہی میں ایک آیت ختم کرتا اور پھر جب یہ آیت کا موقع تھا کبھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان تو وہ کہتے یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے ہیں, ہم تیری ہر نعمت اور تیری ہر ہی رحمت کی اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارے سے تھے وہ جن بھی اچھے تھے کہ ہر آیت کے بعد فوراً کہہ دیتے تھے اور تم کم سم بڑے بیٹھے ہو اور میں پڑھتا جا رہا ہوں اور تم سنتے ہو سننے کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرتے ہو. تو یہ گویا ایک تنبیہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سورت کو پڑھنے کے بعد ہر آیت کو سننے کے بعد ہر مضمون کے بعد یہی کہتا چلا جائے یا اللہ ہمیں تیری ہر نعمت پر ایمان ہے, ہمیں ہر تیری ہر نعمت کا شکریہ کرنا ہے, ہم تیری ہر نعمت کو مانتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے اور سننے کے بعد نصیحتیں فرمائی ہیں. اور جو یہ سورت شریف ہے اس کے آخر میں آیا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اللہ کہتا ہے ساری چیزیں تمہارے لیے میں نے بتا دی ہیں, اب تم مان لو کہ میں برکت والا ہوں, میرا نام ہر نام میرا برکت والا ہے, میرا ہر نام صاحب جلال ہے, میرا ہر نام صاحب اکرام ہے. اسی سے مفسرین محدثین نے فرمایا کہ کچھ لوگ متلاشی ہوتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے تو ان کو اسم اعظم تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ ذل جلال والاکرام یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے ہے, اس کا ورد رکھے اور اس کو بار بار پڑھے. جب اس کو بار بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسم اعظم کی دولت بھی مل جائے گی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان شریف کو بہت بڑی فوقیت بخشی ہے, فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے انسان آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اس کو نوازا جاتا ہے. جب دنیا میں سے وہ رخصت ہوگا آخرت میں قبر میں پہنچے گا تو اس سورت کے پڑھنے والے کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا. تو جب فرشتوں نے اس سورت کے بارے میں سنا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائیں گے, یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تو ان کو یہ خیال ہوا کہ انسان سے ہم افضل ہو گئے. اور یہ قاعدہ اپنے مقام پہ ہے کہ انسان جو اعلیٰ درجے کے اولیاء ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے, معتزلہ کا مذہب ہے کہ فرشتے ہیں نور کے انسان ہے مٹی کا وہ افضل ہے, وہ معتزلہ کا مذہب غلط ہے, وہ نہ اس وقت رہے ہیں نہ ان کے بارے میں کسی کو کوئی نشان معلوم ہے. اہل سنت تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان جو اعلیٰ درجے کا انسان ہے اللہ کا فرما بردار ہے وہ عام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو افضل و اعلیٰ کی حیثیت سے جب انہیں خیال ہوا کہ افضل و اعلیٰ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, یا بقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تو اللہ کریم نے انسان کو خوش کرنے کے لیے اور وہ جو اپنے آپ کو ترجیح دے رہے تھے وہ ان کی تردید کے لیے یہ آیت نازل فرمائی, کل نفس ذائقۃ الموت, تمام نفس جو ہے موت کا ذائقہ چکھیں گے. تو ملائکہ یقین ہو گیا کہ نہ صرف وہ بلکہ ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے, ہمارے اوپر بھی موت آئے گی. تو یہ اللہ کریم نے اس آیت جو ہے اس سورت شریف میں نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر تک ہر موضوع کو ہر مضمون کو انسان اور حیوان انسان اور جن کو دونوں کو مخاطب فرمایا ہے تاکہ یہ دونوں میری فرما برداری میں گزاریں گے. اور پہلے بھی حکم فرمایا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ہے, لیکن انسان کی خوش قسمتی جن سے زیادہ ہے. وہ کیوں؟ ہم انسان قیامت میں جب جائیں گے حساب کتاب دونوں سے ہوگا، لیکن محققین مذہب کا مذہب یہ ہے کہ دائمی طور جو جنت میں رہے گا وہ انسان رہے گا، جنات کو چند روز کے لیے نعمتوں سے نواز کر ان کو ختم کر دیا جائے گا، حیوانات بھی ویسے ختم ہو جائیں گے اور ملک بھی جدید ہوگا، نعمتیں بھی جدید ہوں گی، لیکن انسان جدید ہونے کے باوجود دائمی طور بہشت میں سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی زیارت اور اللہ کے نبیوں کی زیارت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ سرفراز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے وہ راضی اور ہمیں جنت میں بہتر سے بہتر مقام نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على حبيبنا نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا نفر قلوبنا بنور العلم والإرفان والإيقان بجاه حبيبك النبي آخر الزمان. اللهم زين قلوبنا بزينة العلم والإرفان والقرآن بجاه حبيبك النبي آخر الزمان. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة، اللهم ارزقنا زيارة مكة المشرفة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا وحياتنا ببلد حبيبك يا رب العالمين. اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں زندگی دے جس جو زندگی تیرے حبیب کی یاد میں گزرے. یا اللہ ہمیں موت دے، وہ موت دے جس میں تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا موقع نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمیں قبر میں وہ ٹھکانہ دے جس میں تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد رفت کا نشان ہو. یا اللہ آخرت میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت کا دامن نصیب فرما دے. رب العالمین ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ہزاروں ہماری آرزوئیں ہوتی ہیں. یا اللہ ہماری ہزاروں آرزوئیں تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اگر سب کی آرزوئیں پوری کر دے گا تو یا اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ان میں سے ہماری آرزوئیں پوری ہو گئیں تو تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، ہم غریبوں کے کام بن جائیں گے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، یا اللہ ہمارے بے اولادوں کو اولاد دے، یا اللہ بے رزقوں کو رزق دے، مشکل میں پھنسے ان کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ قیدیوں کو رہائی دے، یا اللہ مسلمانوں کو فتح یاب فرما، کشمیر مسلمانوں کو عطا کر دے، یا اللہ بیت المقدس مسلمانوں کو عطا کر دے. یا رب العالمین جو کسی کی آرزو ہے، ہر ایک کا مقصد ہے، یا اللہ سب کے مقاصد پورے کر. یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی جھولیاں رحمت سے بھر دے، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں. یا اللہ ان خزانوں میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے عطا کر، ہمیں مدینہ نصیب فرما، زیارت مدینہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری قبر روشن منور فرما. یا اللہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا اللہ ہماری موت ہو تو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر فکر میں ہو، زندگی خیر سے گزار دے، اور آخرت ہماری یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں. یا اللہ ہماری اولاد کی خیر، ہمارے دوستوں کی خیر، ہمارے متعلقین کی خیر، جن عزیزوں نے یہ اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے دے، جن عزیزوں دوستوں نے وسائل بنائے ہیں ان کے وسائل زیادہ سے زیادہ برکت سے بھرا فرما. اور یا اللہ دنیا میں آخرت میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے سائے میں زندگی بسر ہو. یا اللہ ہم اس دنیا میں گزارنا چاہتے ہیں، تیرے حبیب کی رضا ہو، اولیاء کرام کا دامن ہو. یا اللہ جو دکھے ہیں ان کے دکھ ڈال دے، جو بھوکے ہیں ان کی بھوکھانا ہٹا دے. یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض دور کر دے، جو پشیمان ہیں ان کی پشیمانی دور فرما دے. رب العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارا ہر لمحہ تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر میں گزرے. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. یا اللہ ہماری نسل در نسل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کا ہر ایک کو موقع نصیب ہو جائے. ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطهرین وجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.